تفسیر ہے آیت نمبر 56 سے، ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس کبر کو یا بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں. بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے. یہاں سے سورت کے خاتمے کی آیات شروع ہو رہی ہیں. ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والی فتوحات کی خوشخبری بھی دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے دشمنوں کو دنیا اور آخرت میں عذاب کی دھمکی بھی. تو ان الذین یجادلون، بے شک وہ لوگ جو مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، کس چیز میں؟ فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں. اور آیات سے مراد توحید اور آخرت کے وہ دلائل ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ان کے سامنے پیش فرما رہے تھے. جن آیات کا ذکر اس صورت میں اور اس جیسی دوسری صورتوں میں گزر چکا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی مخالفت کی کوئی خاص وجہ نہیں. ایسا نہیں کہ ان کے پاس حق آیا نہیں، حق آ چکا ہے، حق کو پہچان رہے ہیں، لیکن اپنے اندر پائے جانے والے تکبر کی بنا پر حق کو ماننے کو تیار نہیں. اسی تکبر کی بنا پر یہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں آپ کی بات ماننا، آپ کی تعلیمات کو تسلیم کر لینا ان کی بڑائی کو ختم کر دینے کے مترادف تھا. لہذا کھلم کھلا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے ساتھ آپ کی تعلیمات پر جھگڑتے بھی تھے، اور ان کے یہ جھگڑے بغیر کسی دلیل کے ہوتے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بات پہنچانے کے لیے دلائل سے کام لے رہے تھے، کائنات کی نشانیاں ان کو دکھا رہے تھے، لیکن ان کے پاس ایسی کوئی دلیل موجود نہ تھی سوائے ان کے تکبر اور ہٹ دھرمی کے. تو ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بے شک وہ لوگ جو جھگڑ رہے ہیں اللہ کی آیات یا احکامات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس موجود ہو یا کہیں سے آئی ہو، یعنی بغیر دلیل کے کٹھجتی کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان فی صدورہم الا کبر، ان کے دلوں میں تکبر بھرا ہوا ہے. ما ہم ببالغی، اور جس بڑائی کا گھمنڈ ان کے اندر ہے اس بڑائی تک یہ پہنچنے والے نہیں، اس کو پانے والے نہیں. یعنی اپنے آپ کو یہ بڑی چیز سمجھتے ہیں، اپنی بڑائی کو قائم رکھنے کے لیے یہ طریقے اختیار کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ یاد رکھیں کہ حق کی مخالفت کر کے یہ اس بڑائی پر قائم نہ رہ سکیں گے. یہ بڑائی اور مکہ کی سیادت جلد ان سے چھن جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور تاریخ نے ثابت کیا کہ ایسا ہی ہوا. آپ کے مخالفین دنیا اور آخرت میں رسوا ہوئے. اب ایسے موقع پر داعی کو کیا کرنا چاہیے؟ دین کی طرف بلانے والے کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ فاستعذ باللہ، متکبرین کے مقابلے کے لیے اللہ کی پناہ لے لینی چاہیے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے شر سے بچنے کے لیے کیا کیا تھا. انی عذتُ بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس متکبر کے شر سے بچنے کے لیے جو یوم الحساب پہ ایمان نہیں رکھتا. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ان کے جھگڑوں کے جواب میں جھگڑا نہ کیجیے، بحث کا جواب بحث سے نہ دیجیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیجیے. اور پھر انہ ہو السمیع البصیر، یقیناً وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سارے حالات اور واقعات اس کے سامنے ہیں، وہ حقیقت سے اچھی طرح باخبر ہے، وہ ان سے پوری طرح نمٹنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، اس لیے معاملہ اس کے سپرد کر دیجیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کو اپنی عملی زندگی میں دین کی تبلیغ کرتے ہوئے ایسے حالات اگر پیش آئے تو اس کے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ کیونکہ ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں جو سچی بات، دین کی بات، اللہ کی بات جانتے بوجھتے ہوئے نہیں مانتے۔ انکار کی وجہ محض تکبر ہوتا ہے، اپنی بڑائی کا ذوق کہ ہم دنیاوی اعتبار سے اتنے بڑے مقام پر پائز ہیں، اور ہم ایک مولوی صاحب کے منہ سے نکلی قرآن کی آیت کو مان لیں پھر تو ہماری بڑائی ختم ہو کے رہ جائے گی۔ آج آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ہماری سرکاری مسجدیں ہیں ان میں جو امام ہوتا ہے یا ان میں جو خطیب ہوتا ہے اس کا گریڈ کیا ہوتا ہے، آرمی میں دیکھ لیں، ایئر فورس میں دیکھ لیں، اس کے علاوہ اور بہت سے اداروں میں دیکھ لیں کہ جہاں پر انسٹیٹیوشن بیسڈ مساجد ہوتی ہیں ان اداروں کے امپلائیز کے لیے یا وہاں پڑھنے والوں، ٹریننگ لینے والوں کے لیے، ان مساجد کے اندر جو امام، مؤذن، خطیب، مدرس مقرر کیے جاتے ہیں ان کو کیا گریڈ دیا جاتا ہے، اور جو لوگ وہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، خطبہ سننے آتے ہیں، ان کے گریڈز کیا ہوتے ہیں، ان کے رینکس کیا ہوتے ہیں۔ اب جب وہ ان رینکس کے ساتھ اور ان گریڈز کے ساتھ اپنے سے لوئر گریڈ کے شخص سے دین کی بات سنتے ہیں تو وہ بات سن کے بھی بعض وقت نہیں سننا چاہتے، سمجھ کے بھی نہیں سمجھنا چاہتے، اور عموماً بہت بڑے بڑے حقائق کو ایسے ہی اڑا دیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، بلکہ بعض اوقات اسے دین ماننے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں ہوتے۔ یہ دین بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بولنے والا یا بتانے والا ان کی نگاہ میں، ان کے مقابلے میں کم درجے کا انسان، ان کے خیال میں، کیونکہ ان کے پرکھنے کے معیار فرق ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ایک اعلیٰ ترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے لیکن معاشی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے نہیں، معاشی اعتبار سے بعض بڑے بڑے سرداروں کے مقابلے میں وہ مقام نہیں رکھتے تھے دنیا کی دولت میں جو ان کا مقام ہے۔ اس لیے انہیں آپ کی بات سننے اور سمجھنے میں اپنی انا اور تکبر کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی تھی۔ فرمایا کہ جس تکبر کی بنیاد پر تم حق کا انکار کر رہے ہو اور حق کے انکار کے لیے جھگڑوں کا طریقہ اختیار کیے ہوئے بحث و باعث کرتے تو جتیاں کرتے ہو، یہ بڑائی تمہاری بہت دن قائم نہیں رہے گی، اسی مکہ کی سیادت تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ کیونکہ بڑائی تو ساری اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان العزت للہ جمیعا۔ اس لیے دنیاوی اعتبار سے تم نے جو کسی کو بڑا کرنے کے معیار قائم کر رکھے ہیں اور ان معیاروں کی وجہ سے پھر تم حق کو قبول نہیں کرتے، یہ تمہارے اپنے ہی لیے نقصان دہ۔ جب کبھی ایسا موقع پیش آئے کہ کوئی آپ کو عمر میں چھوٹا سمجھ کے یا ڈگری میں چھوٹا سمجھ کے یا کسی بھی اور اعتبار سے، سٹیٹس میں یا مقام میں یا عورت سمجھ کر ہی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عورت بھی ایک نچلے درجے سے تعلق رکھتی ہے، یا کسی بھی اعتبار سے آپ کو جب چھوٹا سمجھ کر دبانے کی کوشش کی جائے اور بات نہ سنی جائے آپ کی، تو اس موقع پر غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں اور جگمگانے کی ضرورت نہیں کہ شاید ہم ہی کو غلط بات کر رہے ہیں۔ آپ خوبصورت طریقے سے، احسن طریقے سے، خیرخواہی اور بھلائی کے ساتھ، بہت مناسب انداز میں، جیسے رجل المؤمن نے کیا، اچھی طرح بات پہنچا دیجئے اور اس بات کی فکر نہ کیجئے کہ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اگر کوئی مان لے گا تو ٹھیک ہے، کیونکہ ماننے والے بھی وہی ہوتے ہیں، سب نہ مانے تو کوئی نہ کوئی تو مان ہی لیتا ہے، اور ہو سکتا ہے اگر کسی ایک کی قسمت میں ماننا لکھا ہو ایک اچھی بات کو اور عمل بدلنا لکھا ہو تو دوسروں کی وجہ سے اسے اس بھلائی سے کیوں محروم کیا جائے۔ ایسے میں عام طور پر ایک رسوائی کا سا خطرہ ہوتا ہے، تمہاری بےزتی ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی پیغمبر گزرے انہوں نے حق کی بات پہنچاتے ہوئے کبھی بےزتی کا خوف نہیں کیا، کیونکہ بےزتی کا خوف تو پھر انسان کو کوئی کام کرنے نہیں دیتا، یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے۔ جب بےزتی کا خوف ہو، ان میں عزت اللہ جمی، عزت تو ساری اللہ کے لیے، لوگوں کے پاس تھوڑی ہے۔ اگر اس کی نظر میں ہمارا مقام بلند ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ لوگ ہمیں حقیقت بھی سمجھ لیں تو چھوٹا بھی کر دیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جذباتیت کے بغیر خیرخواہی کے ساتھ اچھے طریقے سے احسن بات دوسرے کو پہنچا دی جائے، بحث سے پرہیز کیا جائے، اور اگر دوسرے مرحلے پر مخالفت آ جائے جس میں جسمانی تشدد یا بےزتی سے آگے بڑھ کر کسی اور طرح کے نقصان کا اندیشہ ہو، کیونکہ بعض وقت وہ بھی ممکن ہوتا ہے، ایسے موقع پر پھر کیا کرنا ہے؟ نہ کسی خوف کا شکار ہونا ہے, نہ گھبراہٹ کا, فاستعذ باللہ, اللہ کی پناہ لے لینی, وہاں کا شیلٹر, کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں بھی پایا جاتا ہے, فاستعذ باللہ, کیونکہ واقعی بعض مجلسیں, بعض مقامات, بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آپ مکمل تنہا ہو جاتے ہیں, سب آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں, ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں, بعض اوقات آپ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں, اس وقت انسان کی پوزیشن بہت خراب ہوتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا, جب انہوں نے قرآن پاک کی ایک سورۃ الاعلان پڑھنا چاہیے تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ واقعہ معلوم ہے آپ کو؟ انہوں کو اتنا مارا گیا تھا, اتنا مارا گیا تھا کہ بس بمشکل جان بچی. اسی طرح آپ کے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ تو فکر ٹارچر کا شکار ہوئے ہیں, اور ہر بار میں ایسا ہوا ہے, ایسے تمام مواقع پر بس فرض باللہ, چھوٹی گھبراہٹ ہو یا بڑی, کسی بھی قسم کا خوف ہو, بس فرض باللہ, اللہ کی پناہ لے لو, کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو, کسی کو افینڈ نہ کرو, غلط بات نہ کرو, خیر خواہی پر مبنی بات کرو, اپنی طرف سے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ, کسی کو نقصان نہ دو, لیکن یہ یاد رکھیں کہ حق بات کہنے کے سرے میں ہمیشہ شاباش نہیں ملا کرتی, تعریف نہیں ملتی, کیونکہ نصیحت ویسے ہی لوگوں پہ گرا ہوتی, اور پھر معاشرے کے پورے ٹرینڈز کے مقابلے میں کوئی اور ٹرینڈ اختیار کرنا, اس کو اختیار کر کے ویسے ہی انسان ریجیکشن کا شکار ہو جاتا ہے. کسی دین کے راستے میں آزمائش میں امتحان تو آتے ہی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ مزید دلائل دیتے ہیں, لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ, البتہ پیدائش آسمان و زمین کی زیادہ بڑی ہے انسانوں کی پیدائش سے, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے, وہ جانتے نہیں کہ ان دونوں میں سے کون سا کام زیادہ مشکل ہے, ایک انسان کو بنانا یا پوری کائنات کو بنانا. مختلف اوقات میں آپ کو جو پریزنٹیشنز میں کائنات کے کچھ حقائق دکھائے جاتے رہے, مختلف گلیکسیز کی تصویریں اور سٹارز اور ستارے اور سیارے, ان میں سے ایک ایک کا جو سائز ہے, مثلاً یہ کہ سورج کو دیکھ لیں, زمین سے 14 لاکھ گنا بڑا ہے اگر, تو کتنی بڑی چیز ہوگی. اب اسے ایک سورج کو بنانا اور کسی ایک انسان کو بنانا, ان دونوں میں سے کون سا کام مشکل. تو لوگوں, تم جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہو کہ دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں, قیامت کیسے آ سکتی ہے, تو دوبارہ پیدا کرنا, خلق الناس جو ہے یا انسانوں کی تخلیق جو ہے, وہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. تم سب تو زمین کے سیارے پہ رہتے ہو, ایک زمین اور اس میں پائے جانے والے مخلوق کو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے, جس رب نے ان گنت ستارے سیارے اور ان گنت تخلیق کے کام کیے ہیں. لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے, جانتے نہیں کہ ایسا ہونا ممکن ہے, اور بغیر دلیل کے موت کے بعد زندگی کو چھٹلانا نہیں چاہیے. جب میں آیت پڑھ رہی تھی اور سن رہی تھی تو میں آسمان کو امیجن کر رہی تھی کہ ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں آسمان گیسز کا مجموعہ ہے, جس بھی چیز کا مجموعہ ہے, آخر کوئی تو میٹر ہے نا, میٹر کی کوئی بھی قسم, وہ اتنا ڈھیر سارا میٹر, آپ اگر آسمان کو دیکھیں دائیں سے بائیں, اتنا وسیع و عریض آسمان, وہ کہاں سے آیا تھا, وہ کہاں سے لیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ سب بنانے کے لیے, یہ زمین, زمین کی مٹی, زمین کے اوپر پائے جانے والے پہاڑ اور یہ ساری چیزیں, ایک انسان کا سائز کیا ہے اور اس کے مقابلے میں زمین کا سائز, اور اس میں ان گنت قسم کی چیزیں جو ابھی تک ہم گن بھی نہیں سکے, جانتے بھی نہیں ہے, یہ سب کچھ کہاں سے لیا. اگر ایک گھر آپ کو بنانا ہوتا تو ایک مصیبت پڑ جاتی, مٹی چونا کٹھے کرتے کرتے, پوری زمین کو بنانا, اور یہ زمین تو پورے کائنات کے اندر کوئی حیثیت رکھتی نہیں. تو لوگوں ذرا غور تو کرو, لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, آسمانوں اور آسمان جب مراد دیا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف یہ اسکائی نہیں جو ہمیں نظر آتا ہے, بلکہ اس میں پائی جانے والی اور جو بھی تخلیقات ہیں اللہ تعالیٰ کی, یہ سب چیزیں, اور یہ زمین جس پر تم رہتے ہو اتنی بڑی, اور اس کے اندر پائی جانے والی بے شمار چیزیں, یہ سب کچھ بنانا مشکل تھا, یہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے, جب ایک دفعہ پیدا کر لیے تو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے, کہ اللہ تعالیٰ جو اتنا بڑا عظیم خالق ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. اب یہ بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر دوسری دلیل ہے. دوبارہ اٹھنا کیوں ناممکن ہے, قیامت کا آنا کیوں ناممکن ہے؟ تم دیکھو تو صحیح دنیا میں اخلاقی طور پر کہ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَلْمُسِيءِ. اور وہ لوگ جو ایمان لا کر اچھے کام کرتے رہے اور بدکار لوگ, یہ بھی برابر نہیں ہوتے, یعنی اچھائی برائی بھی برابر نہیں. قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. کتنی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو, کتنا کم تم سبق پکڑتے ہو. مسیح کا لفظ جو ہے یہ سوء سے ہے. سوء کس کو کہتے ہیں؟ برے کو. ابھی ہونا, بدصورت یا ناگوار ہونا, ظاہری بدصورتی اور مالی خرابی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مسیح کہتے ہیں برے کام کرنے والے کو, بدکار, بد کردار, یعنی جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں, اسی طرح مومن اور کافر, نیکوکار اور بدکار برابر نہیں. تو کوئی دن تو ایسا ہونا چاہیے جب کائنات میں غور و فکر کرنے والے اور آنکھیں بند کر کے جینے والوں کے درمیان فرق کیا جائے, اچھے کام کرنے والوں اور برے کام کرنے والوں کے درمیان فرق کیا جائے, اچھوں کو ان کی اچھائی کی جزا دی جائے, بروں کو ان کی برائی کی سزا دی جائے. کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہو جانا چاہیے, کہ دونوں قسم کے لوگ مر جائیں, ختم ہو جائیں اور کسی کو اس کے کیے کا کچھ بھی بدلہ نہ ملے؟ نہیں, ایسا ہونا انصاف کے تقاضوں کے اعتبار سے درست نہیں. اب جو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا میں مختلف طرح کے کام کرنے والوں کو ایک دن اکٹھا کر کے ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے دی جائے, تو گویا انسان کا اخلاقی احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ قیامت کا دن آنا چاہیے اور ہر ایک کو اس کی اچھائی یا برائی کی جزا یا سزا ملنی چاہیے. اِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ. بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے. لا ریب فیہا, اس میں کوئی شک نہیں. ولكن اکثر الناس لا يؤمنون, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. یعنی پچھلے جو دلائل پیش کیے گئے ہیں ان کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہے کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں, اور کسی کو شک کرنا بھی نہیں چاہیے, لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں. تو ان کا نہ ماننا دراصل ان کے اپنے ہی نقصان دہ ہوگا.